رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنۃ الاعتکاف، جو 10 دن کے اعتکاف میں نہیں ہے، ان کے علاوہ جو مسجد سے باہر سے آئے وہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک اعتکاف کی نیت اگر نہیں کی ہے تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے۔ افطار کے ٹائم پر یاد آیا اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیں، افطار وغیرہ کر لیں، کھا پی لیں، تاہم مناسب یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے۔ کچھ ذکر و درود کر لی جائے، لیا جائے، کچھ چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں تو اب بے شک کھائیں پیئیں۔ اعتکاف کی نیت کے بعد جب تک مسجد میں رہتے ہیں تو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، یہ ہمیشہ کر لینی چاہیے نیت، جب مسجد میں داخلے کی سعادت نصیب ہو۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر جس نے روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
جب کسی کو مصیبت آتی ہے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے، یہ پوچھا تھا۔ مصیبت بعض اوقات بندہ ایسا گناہ کر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، تو کیا اس پر صبر کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے یا اس کا عذاب ہوگا؟
یہ طے کیسے ہو کہ یہ عذاب ہی ہے؟ مصیبت درجہ بلند کروانے کے لیے بھی آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ صبر کرے اس کو اجر ملے۔ جتنا صبر اس کا مضبوط ہوگا اتنا اجر ملے گا۔ صبر جمیل، صبر جمیل نصیب ہو جائے تو بیڑا پار۔ صبر جمیل ہے کہ کسی کو بتائے نہیں اور نہ انداز سے پتہ چلنے دے کہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے یا بیماری آئی ہوئی ہے، یہ بڑے درجے کی بات ہے کہ صبر جمیل نصیب ہو جائے۔ ویسے بھی کسی کو بلا ضرورت اپنی پریشانی کا اظہار کرنا یہ بھی مطلب یہ نہیں کہ ذرا صبر سے تو نکالے گا، صبر وہی کا آدمی مطلب بولے نہیں۔ ہاں، ڈاکٹر کو علاج کے لیے بولا یا کسی کو دعا کے لیے بولا، اس میں بتائی اپنی پریشانی، اس غرض سے یا کسی صحیح مقصد کے لیے کسی کو بتایا تو یہ صبر سے خارج نہیں کرے گا۔ تو خامہ خواہ لوگ گلا شکوا کرتے ہیں، آ رہا ہے تو صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے، اب جیسے درد دور کر دے گا جس کو ہم بتا رہے ہیں، ارے وہ علاج معالج تو نہیں، ہم ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں، ساری رات نیند نہیں آئی، آج بڑی بے چینی رہی ہے، بیمار ہو گیا اس لیے وہ ٹینشن ہو گیا۔ یہ جنرل بات اس طرح ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ سب صبر کے اسے نکال دیں گے۔ صبر تو وہی ہے کہ حقیقت میں یہ کہ سب کرنے والے کر گئے، پہچانا ہی نہ جائے کہ اس کو کوئی مصیبت بھی پہنچی ہے۔ پر اب تو ایسا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی مصیبت ہے اور کسی کو پتا بھی چل رہی نا، اور اس نے اگر ہمدردی اظہار کیا تو الٹا، مطلب جو چھوٹا مریض ہے بڑا مریض بنے، آواز بھی ہلکی نکالے گا، بس بس کر کے وہ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارا انداز یہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے، صبر کریں، ارے چپ رہے سی تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، یہ پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے، میدان صاف جیب خالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے.
سوال یہ ہے کہ ہم جسے ظہر کے اندر چار رکعت نماز سنت اگر لیٹ آئے نہیں پڑھتے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ یہ ضروری ہے چار رکعت نماز سنت پڑھنا؟
سنت موقع ہے. ظہر کی سنت قبلیہ جو ہے تو یہ تو سنت موقع تو ضروری سنت ہوتی ہے کہ اس کو بلا وجہ ترک کرنا یہ اساعت کے درجے میں برا ہے اور بار بار ترک کرنا گناہ ہے. بار بار ترک کرنا عادت بنانا یہ گناہ ہے. شفاعت نہ ملنے کی وعید بھی ہے کہ جو سنت موقع تاریخ ہو.
ظہر کی تو خاص سنتوں پر جو ہیں اس پر شفاعت نہ ملنے کی وعید بھی ہے.
جو چار سنتیں بلا عذر بغیر مجبوری کے ترک کر دے تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ملے. بزار نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ دو پہر کے بعد چار رکعت پڑھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے پیارا رکھتے. ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز محبوب رکھتے ہیں. فرمایا اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور اس نماز پر آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محافظت کرتے ہیں. اس پر یعنی کہ یہ پڑھتے تھے یہ نماز. اب ایک بدقسمتی سے ایک ہوا چلی ہے خالی فرض پڑھو کوئی سنتیں نہیں ہے. یا آپ لوگوں تک بات پہنچی نہ پہنچی ہو اللہ بہتر لے. یہ سوشل میڈیا میں طرح طرح کے مفتی بیٹھ گئے جو طرح طرح کے فتوے جھاڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت داؤ پہ لگا رہے ہیں. جو بےچارے اللہ کے نیک بندے سنتیں پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں ان کو روک رہے ہیں. آپ نے یہ سنتیں نہیں چھوڑنی. آپ سنتیں پڑھو گے میری تنخواہ نہیں بھی اضافہ ہو جائے گا. ذرا میں بھی ایک نیکی کی دعوت دے ثواب کا کام. ہم تو جب سے آنکھ کھولی ہے الحمدللہ سنتیں ہیں اہل سنت اور انشاءاللہ آقا کے صدقے اہل جنت انشاءاللہ. سنت نہیں چھوڑنی. جو بھی آقا کی سنت جو ہمارے لیے عمل کے لیے ہے اس کو حتی الامکان ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. بس ہم اہل سنت ہیں تو عملی طور پر عقیدے میں بھی اہل سنت اور نیکیوں میں سنتوں میں عمل میں سب میں اہل سنت انشاءاللہ. بہرحال اس کے فضائل ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ادا کی ہیں اور سنت فجر کے بعد ظہر کی پہلی سنتوں کا مرتبہ ہے کہ حدیث میں خاص ان کے بارے میں فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے گا اس سے میری شفاعت نہ پہنچے گی. یہ فجر کی سنتیں سب سے زیادہ تاکید ہیں اور اس کے بعد ظہر کی سنتیں. اور یہ جو نہیں پڑے گا اس کو چھوڑے گا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے گا چھوڑے گا اس سے میری شفاعت نہ پہنچے گی. رد المحتار وغیرہ. تو بارہ لیے گئے سنتیں تو چھوڑنی ہی نہیں ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ظہر سے پہلے چار اور بعد میں چار پر محافظت کی یعنی ہمیشہ پڑھتا رہا اللہ پاک اس پر آگ حرام فرما دے گا. علامہ سید طحاوی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس پر بندوں کی حق تلفیوں کے جو مطالبات یعنی دعوے تقاضے ہیں اللہ پاک اس کے فریق یعنی جس نے دعویٰ کیا اس کو راضی کر دے گا. یا یہ مطلب ہے کہ ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو. حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے لیے بشارت یعنی خوشخبری یہ ہے کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا دوزخ میں نہ جائے گا. ظہر کی چار سنتیں اور فرضوں کے بعد دو سنت اور دو نفل یہ ان کی ترغیب ہے کہ ان پر یہ عمل کرے گا محافظت کرے گا اس کو ہمیشگی اس پر کرے گا تو کسی کسی بھی شرط ہے. ایمان پر خاتمے کی بھی تو آ گئی نا. ایمان پر موت ملے گی تو جنت میں جائے گا دوزخ سے بچے گا وغیرہ. یہ اپنا ذہن بنا لے کہ ظہر میں چار سنتیں لازم پڑھنی ہیں شروع کی، فرضوں کے بعد دو سنتیں، اور اس کے ساتھ اللہ توفیق دو نفل بھی پڑھ لیں، دو نفل بھی شامل ہیں اس فضیلت میں. سستی ہوتی ہے، دو منٹ لگتی ہے یار، خالی گپ مارنا شروع کرتے ہیں تو تین پانچ منٹ نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتے. گپ تو مارتے مارے گئے، باہر کھڑے ہوتے ہیں گپ ہی مارتے ہوتے ہیں، یہ انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، تو دل لگا کر دو رکعت مدنی پڑھ لیں. اب تو آخری دن رمضان کے ہیں، اس میں اور پکی عادت کر لیں. اور یہ نہیں کہ اب رمضان تک کی فضیلت ہے، یہ تو مطلقاً فضیلت ہے، رمضان ہی کی فضیلت نہیں ہے سنتوں کی. ہمیشہ مرنے تک، مطلب یہ اللہ کرے کہ ہم آقا کی سنتوں کو بس تھامے رہیں اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے، کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے. آقا کی سنت زندہ باد، بس ہمارے اندر یہ سلامت رہے کہ ہم عمل کرتے رہے. اللہ توفیق دے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور سچا پکا عملاً بھی سنی بنا دے، اہل سنت بنا دے. عقیدے میں الحمدللہ ہوتا ہی عقیدے کی اصطلاح ہے، اہل سنت عمل کی نہیں ہے. میں ویسے ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم مطلب عملاً بھی ایسا ہو کہ ہمیں دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ آقا کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہے، سنی ہو تو ایسا ہو. میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں فقیر پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ.
جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی، محبت رسول کی، سنت رسول کی، شفاعت رسول کی، رحمت رسول کی. صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے عیدی کے حوالے سے. دیکھا جاتا ہے کہ عید جب قریب آتی ہے تو جو نائی کی دکان پہ بال کٹوانے کے 200 روپے ہوتے ہیں تو اس کی جگہ وہ 300 لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 100 روپے عیدی میں شامل ہے. اسی طریقے سے اگر ہم پنچر کی دکان پہ جاتے ہیں تو پنچر والا 100 کی جگہ پہ 200 کا پنچر لگاتا ہے، وہ بولتا ہے یہ 100 روپے عیدی میں شامل ہیں، اور اگر نہ دی جائے تو تذلیل کی جاتی ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟
تذلیل تو شاید نہ کرتے ہو، عیدی مانگتے ہیں ہر، اب ایسا عرف اس پہ ہو گیا ہے، اور یہ ایک طرح کا سودا ہی ہے کہ میں 200 روپے پینچر بناؤں گا. اب آپ کو آپ منظور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کریں سودا سے، ورنہ نہ کریں. تو اب یہ طے ہو گیا تو اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے نا
جی. جبکہ طے ہو بات ہاں، وہ بعد میں کہتا ہے 100 روپے میں اس کے پنچر لگانے کے لوں گا یا بال بنانے کے لوں گا، اور 100 روپے اوپر عیدی کے الگ سے لوں گا، تو پھر وہ غلط ہو جائے گا.
جی ہاں، یہ غلط ہو جائے گا. سب مانگتے ہیں اس پر، ایسا عرف ہے، لیکن ہر عرف ہر صورت میں جائز نہیں ہوتا، ہر معمول. تو یہ ہے معمول، اس میں نہ سویپر چھوڑتا ہے، نہ ڈاکیا چھوڑتا ہے، پوسٹ مین بھی نہیں چھوڑتا، سب عیدی مانگ رہے ہوتے. اب وہ بیچارہ پیٹ کا پورا کرے اور عیدیاں پوری کرے، ہر آدمی اتنا پیسے والا نہیں ہوتا، غریب لوگ ہوتے بیچارے. عید کا ویسے ان کو ٹینشن لگا ہوتا ہوگا یار آج گھر میں کچھ اچھا پکانا ہوگا، شیر خورمہ، سیویاں، میٹھی ڈشیں لوگ پکاتے ہیں خوشی کے موقع پر، حرج نہیں ہے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں بیچارے غریب لوگ کیا کریں یار، اپنے جو چٹنی روٹی سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ہلکا پھلکا کھا رہے ہوتے ہیں، گوشت بیچاروں کو خواب میں بھی نصیب نہیں ہوتا. ایسے ملیں گے غریب بڑے جو بقرعید میں گوشت کھائیں گے، کہیں کھائے گا تو خرید نہیں سکتے، گوشت کتنا مہنگا ہو گیا. جتنا مہنگائی ہے نہیں، اتنے حساب سے تنخواہ نہیں بڑھی. تنخواہ اتنی بڑھ جاتی نا تو پھر مہنگائی نہ کہلاتی، دارے کو اکول ہو جاتی، اکول نہیں ہے معاملہ. تو یوں بےچارے جو غریب ہیں نا پس گئے، متوسط یعنی جو میڈیم طبقہ ہے وہ بھی پس گیا ہے. اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے. تو عیدی میں ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے، اور ڈسکاؤنٹ 100% ہونا چاہیے، عیدی مانگنی نہیں چاہیے. بس جو یہ سودا ہے نا، وہ جو چلتا ہے وہ چلنا چاہیے. یہ ان کو جو مانگتے ہیں ان کو تعاون کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، یہ بےچارے ویسے مہنگائی کی وجہ سے پسے ہوئے. نہیں یہاں تک کہ پولیس والا روکے گا نا آپ کو لائسنس، اچھا بھائی عیدی، یہ بھی ہوتا ہوگا، یہ بھی عیدیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. تم کو عیدی سے لگے بڑھ کے کیا یار، ہڈیاں کتے کی طرح نوچ رہے ہوتے ہیں رشوت کی، اور آپ بولتے ہیں عیدی کے نام پر رشوت ہی لے رہے ہوتے ہو عیدی کے نام پر، تو اس طرح مطلب نہیں کرنا چاہیے. مر جاؤ گے تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اور قبر میں کون بچائے گا تمہاری؟ یہ رشوت تھوڑی بچائی ہے، یہ جو کلال کی تنخواہ ہے پوری نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی تو اب تک ہوا سے بڑے ہوئے یار کیا. رزق اللہ پاک عطا فرماتا ہے، جو مطلب نے پیدا ہوا سمجھو وہ اپنی زندگی لکھوا کر آیا. یہ حدیث ہے کہ کب فوت ہوگا، کہاں فوت ہوگا، یہ سب اس کا لکھا ہوا ہے. علم الہی میں سب کچھ ہے. تو یہ سب تے ہے جو پیدا ہوا، جس کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور سینے لگا رہے ہیں اور منہ سے بوسے دے دے کے اس کو نہلا رہے ہیں، یہ عنقریب وہ قبر کے گڑھے میں اترے گا. تے ہے یہ فائنل ہے. تو اب یہ کہ اس صورت میں جب مرنا کنفرم ہے، تو جب تک یعنی کہ مرنا نہیں ہے نا، تے ہے کہ بھائی یہ 60 سال جیے گا، یہ 70 سال تک جیے گا. تو اب یہ کہ اللہ پاک نے اس کو زندہ رکھنا ہے. بندہ کیا کسی کو زندہ رکھے گا؟ اللہ پاک نے زندہ رکھنا ہے. اور یہ اسباب جو ہے روزی کے، اب یہ رب کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو روزی عطا کرے گا. اب یہ کہ یوں دیکھا جائے تو بندہ ٹینشن فری ہو جائے گا، رب نے اتنی عمر جتنی رکھی ہے تو عطا کرے گا، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. وما من دابت فی الارض
وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے.
یہ 12ویں پارے کی شروع میں لکھا ہوا ہے، یہ آیت 12ویں پارے کی شروع میں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا، بولا کہ روزی جس کے ذمہ کر، جو اللہ نے جس کا اپنے اوپر ذمہ کرم پر لیا ہے روزی کہ وہ عطا فرمائے گا، اس کی فکر سب کرتے ہیں اور دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں، ہائے پیسہ. اور مغفرت جو اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی کہ کس ہر ایک کو ہر صورت میں بخشے گا تو سب کو گناہ کی اجازت مل جائے گی، نہ اللہ جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب کرے گا. تو مغفرت جو اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی، اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو. روزی کے لیے ٹینشن پالے ہوئے جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے اپنے کرم پر. تو یوں مطلب بالکل ہماری الٹی لوجک ہے، الٹی چال چل رہے ہوں. مغفرت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، بے شک روزی کی فکر ہو، حرکت میں برکت ہے، اللہ پاک نے اسباب رکھے ہیں، دنیا عالم میں اسباب ہے، لیکن یار مغفرت زیادہ اہم ہے. زندہ 60 سال 70 سال 100 سوا 100 سال بڑی بوڑھیوں کی دعا سے رہ جائیں گے، وہ بھی 125 سال سے زیادہ دعائیں، پہلے تو یہ عام طور پر دیتا تو یہ 125 سال کا کریں، اب وہ دعا ہو بد دعا ہو یہ جو بھی ہو، کسی کے حق میں یہ دعا ہوگی کسی حق میں تو بد دعا والا عمل ہوگا اس میں، کہ جس کی زندگی نیکیوں میں 125 سال کی ہوئی اس کے حق میں تو بہت پیاری دعا ہے، اور جس کی زندگی 125 سال گناہوں کی اضافے کے باعث بنی اس کے لیے یہ ایک طرح سے یہ دعا خیر نہیں ثابت ہوئی، اس کی تباہی کا باعث ہوئی. لمبی عمر یہ دو طرح کی ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا خیر کریں، بھلائی کی دعا کریں، عافیت کی دعا کریں، لمبی عمر دے. پھر جا کے موت کی تمنا کرو گے تو کیا کرو گے بستر پہ، تو اس لیے وہ خیر والی عمر دے، بھلائی والی عمر دے، نکمی عمر سے اللہ پاک بچائے. دوبارہ یہ کہ سب کو مطلب مہنگائی کے اس دور میں عیدی میں بھی اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے علماء جس طرح فرمائے نا ہمیں اس طرح کر رہے ہیں، یہ ضد کرنا یا جو نہ دے اس کو برا بھلا بولنا، تو پھر یہ جو اس طرح لے گا تو وہ تو رشوت لے گا نا، کہ اگر اس کے شر سے بچنے کے لیے کسی نے دیا نائی کو یا فلاں کو، اب وہ مانگ جا تے نہیں ہوا لیکن مانگے جا رہا ہے، یہ تنجور سے بخیل ہے یہ تو. تو یہ تو پھر اب وہ دے گا تو وہ رشوت کہلائے گی، کہ اس شر سے بچنے کے لیے اس کا منہ بند کرو، ہڈی ڈالو اس کے منہ میں کتے کے. یار رشوت خور کتا تو رشوت خور سے اچھا سچی بات یہ، کتا جہنم میں نہیں جائے گا، رشوت خور جہنم میں جائے گا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہے. کتے کے لیے کہیں نہیں کہا گیا کہ یہ جہنمی ہے، آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ گناہ اور ثواب کا تو یہ مکلف نہیں ہے کتا، اگرچہ اس کو حقارت کے طور پر اس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن وفادار کے طور پر بھی اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اسے واقعات ہیں کہ اپنے مالک کو بچانے کے لیے کتے جان دے دیتے ہیں۔ حیات الحیوان میں بہت بڑے بزرگ عارف باللہ حضرت امام دمیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی غالباً اس طرح کے واقعات دیکھے کہ جانور ایسی وفاداریاں کرتے ہیں بعض کہ اپنے مالکان کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں، ان کو بچا دیتے ہیں۔ اور رشوت خور جو ہے یہ خود بھی ڈوبتا ہے دوسروں کے لیے ڈوبتا ہے۔ بہرحال یہ کہ سب کو توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے، یہ توبہ کے مواقع ہیں، جہنم سے آزادیاں مل رہی ہیں، تو جہنم سے آزادی کی سند لینے کے لیے لائن میں لگ جانا چاہیے۔ رشوت اور گناہوں کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم پر پیش کرنے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے، بھلے ہم زبان سے نہیں بولتے، نہ دل میں ہی ہوتا ہے کہ ہم جہنم کو پیش کر رہے، لیکن مسلمان سمجھتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے یہ جہنم کی طرف ہی مطلب آگے بڑھاتا ہے، جنت کی طرف نہیں بڑھا رہا۔ تو گناہ تو ہر گناہ قابل ترک ہے، اس سے سچی پکی توبہ کر کے ہی اللہ کرے کہ ہم اٹھیں، اللہ کرے، اللہ پاک ہمیں توبہ سچی توبہ تو نصوح نصیب کرے، باقی رہنے والی توبہ۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ملیں۔ کہتے ہیں کہ اگر وتر میں دعائے قنوت کی جگہ آیت الکرسی یا سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو کیا حکم ہوگا، اور کیا وتر عشاء کی دو سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟
یہ وتر کی جگہ یہ جو آیت الکرسی یا اللہم ربنا آتینا دعا پڑھ لی، الحمدللہ کی دعا الحمدللہ یہ سورت پڑھ لی، تب بھی وتر ہو جائیں گے، لیکن یہ سورتیں نا یہ بنیت تلاوت نہ پڑھیں، دعا کی نیت سے پڑھیں۔
تو کیا وتر عشاء کی دو سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟
وہ تو جائیں گے، لیکن سر ترتیب یہی ہے کہ سنت پہلے پڑھی جائے، فرض کے بعد دو سنتیں پھر وتر۔
اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ جن کی بیوی بے پردگی کرتی ہو، غیر مردوں کے ساتھ بات کرتی ہو، تو اور تو شوہر اس کو پھر کیسے اس کی تربیت کرے، اس کو کس طرح سمجھائے کہ گھر بھی آباد رہے اور بیوی بھی اتنی چیزوں سے بچ جائے، اور شوہر اگر اس پہ راضی رہتا ہے تو کیا، ذرا اس حوالے سے نصیحت فرما دیں۔
اصل بیوی غیر مرد سے بات کرتی ہے، اس کی جو صورتیں بنیں گی کہ غیر مرد سے ہر صورت میں بات کرنا منع نہیں ہے، بعض صورتیں جائز ہونے کی موجود ہیں، اور بس اس میں نگاہوں کی حفاظت، اور عورت اپنی آواز نرم نہ رکھے، یعنی کہ لوچدار نرم اور کشش آواز نہ نکالے، بلکہ یہ کہ کتنے کا ہے، یعنی یہ نہیں کہ لڑائی کرنے آئیے، کتنے کا ہے، کتنے کا ہے، اس طرح نہ کرے، یعنی نرم لے جا نہ کرے، جس سے یہ قرآن کریم میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو من کا روگی جو وہ للچائے، ایسی آواز نہ نکالے، نارمل نکالے، اس طرح فون میں آئے کر کے وہ یہ نخرے والی آواز نہ نکالے، ہیلو کون، یعنی کہ تھوڑی آواز ایسی ہو کہ وہ ایسی نہ ہو کہ لڑائی کر رہی ہے، لیکن نرمی بالکل نہیں ہونی چاہیے اس میں غیر مرد سے بات کرنے کے۔ یہ انداز میں آپ کو مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں، یہ قرآن کریم میں وہ آیت مبارکہ ہے،
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، یعنی اپنی بات کو لوچدار نہ بناؤ، یعنی نرم انداز جو آپ اختیار نہ کرو گفتگو کا، کہیں من کا روگی جس کے دل کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، وہ لالچ نہ کرے، للچائے نہ،
ایسی کشش اس کی عورت میں، یہ ایک فطری طور پر دونوں جنسوں میں کشش ہوتی ہے، مرد عورت پر کشش کھاتا ہے، عورت مرد پر کشش کھاتی ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ آواز ایسی نہ کرے، احتیاط ضروری ہے، تو ان صورتوں میں اور ضرورتاً بات کرتی ہے تو حرج نہیں ہے، تو نرم بات کرے گی تو اس نے حکم قرآن کی خلاف ورزی کی، اچھا بے تکلف ہوگی، مذاق مستری جیسے بابیاں دیور چھوٹا بھائی بنا کر لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ سب شریعت میں یہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ اب بیوی ایسا کرتی ہے، پوچھا ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، کوئی گھر اس سے اگر خالی ہوگا، لیکن مشکل ہی نہیں مشکل ترین، سب عورتیں شاپنگ کرتی ہیں، خریداریاں کرتی ہیں، سب سے مراد غالب اکثریت، مرد نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ گھر میں سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، عورت بازار میں اس نے ڈال دیا بازار میں, بازار میں خریداری یہ کرے گی, شاپنگ یہی ہو رہا ہے, مرد نہیں کرتے شاپنگ, شاپنگ مال میں عورتوں کی اکثریت ہوتی ہے, تو یہ سب کر رہی ہوتی ہے. اب یہ اب مرد پوچھے کہ اس عورت کو کیسے کنٹرول کرو, پہلے سے روکا نہیں اس کو, پہلے سے بھائی یہ کام میں کر لوں گا, وہ کام آپ گھر میں رہے میں لے آتا ہوں, تو ایسا ہم کریں گے تو ہی ترکیب بنے گی. خالی اس کو سمجھاتے رہیں گے کیا سمجھیں گے, اس کو جب موقع ہی نہیں دیں گے آپ سمجھنے کا. تو اس طرح مطلب مرد کو چاہیے اپنے کام کریں. مجھے اکبر الہ آبادی کے اشعار باز بڑے, وہ معاشرتی طور پر وہ اصلاحی بھی ہوئے تنقید کے بھی ہوئے, تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں, بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا, مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا, عورت بازار میں آ گئی, عورت شاپنگ مال کی زینت بن گئی, تفریح گاؤں میں پہنچ گئی, ہر جگہ مطلب عورت 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 سب جگہ چھائی ہوئی اس عورت. اور پھر وہ من کے روگیوں نے اور عورتوں میں کشش کھانے والوں نے یہ نعرہ لگا دیا, عورت مر شانہ بشانہ, عورت مر شانہ بشانہ, شانہ دیں گے ہم عورت کو, اب یہ جنازے کے پنجرے میں سوئے گی نا اس وقت, شانہ مانے کندھا, تب کندھا اس کو دیں گے, باقی یہ شانہ بشانہ واٹ از دس, یہ کیا خواتین کا احترام کرو, یہ لکھا ہوتا ہے, اپنا احترام انہوں نے خود پامال کیا ہے, کیا احترام کرو اس کا, خود ہی بے پردہ گھوم رہی ہے, احترام اس کا ہے کہ چار دیواری میں رہے اور بے پردہ نہ ہو, احترام تو یہ ہے نا. تو بہرحال یہ کہ اب عجیب ہو گئی میری ان باتوں پر, اس وقت سوشل میڈیا حرکت میں آ بھی جا, اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اسلام کا نام لے کر اسلام سے ہم کو دور کرتے ہیں, کسی کو روحانی غذا بولتے ہیں, میوزک کو روحانی غذا بولتے ہیں, دماغ خراب ہو گیا. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار دلوں کے اطمینان کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے, یہ مسلمان کو میں سمجھا رہا ہوں, اور یہ لوگ بولتے ہیں روحانی غذا یہ میوزک ہے, ڈھول بجاؤ خوب ناچو, یہ روحانی غذا ہے, شیطانی غذا ضرور رہی ہے, روحانی غذا ہمیں قرآن بتائے گا. یہ اس طرح کے مطلب اسلام سے دور کرنے والے یہ شوٹیڈ بوٹیڈ جو نکل پڑے یہ ہمیں نہیں سمجھائیں گے, تو خدا کے واسطے مطلب کچھ سمجھیں, سوشل میڈیا سے اپنی جان چھوڑا اس طرح کے معاملات. میں کل پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ میں نے صرف دعوت اسلامی کی جو مطلب کلپس نکلتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق, اور جو ہمیں سمجھاتے ہیں, جو جنت کے قریب لے جاتے ہیں, جہنم سے بچانے والا جو راستہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں, یہ سنیں علماء اہل سنت جو ہیں ان کو سنیں, واقعی آپ یہ سب نہیں سوشل میڈیا کے چکروں میں نہیں پڑے, یہ بہت بری حالت ہو گئی ہے, اور ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ کہاں یہ ڈنڈی ماریں گے اور ہم سمجھیں کہ یہی اسلام ہے, اور خدا نہ خواستہ آگے پیچھے ہمارے ایمان ہو جائے, کچھ پتہ نہیں چلے گا. ان کی بھلے وہ داڑھی والے ہوں, امامہ باندھ لیتے ہوں, سب کچھ کرتے ہوں سمجھے, لیکن ایسی باتیں ان کی نہیں سننے کی. ہم نے صرف علماء دین کو سننا ہے, عاشقان رسول, علماء دین, علماء اہل سنت, ان کو سننا ہے. یہ آپ کے لیے میں وہ بات بتا رہا ہوں جو مطلب یہ نہیں کہ ان شاء اللہ آپ کو جنت ملے جائے گی, میرا کیا نقصان ہے بتائیں, مجھے تو سن ہی رہے ہیں آپ الحمدللہ, بیٹھے ہوئے دنیا سنتی ہے, تو میں اپنی ذات کے لیے یقیناً نہیں کہہ رہا, ہم سب کے ایمان کی حفاظت ہماری آخرت کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم لوگ بیٹھے اسی لیے کہ ہم بارگاہ عظمت الہی سے بچھڑے ہوئے کو اللہ پاک کی بارگاہ عظمت کی طرف لے چلے, اور ہم بھی اللہ پاک کے قرب کے طلبگار, اس کی محبت کے خواہش مند, کہ رب ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے, اور ہمارا ذاتی مفاد کیا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں, نازک دور ہے, بہت نازک دور ہے, اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں اور دوسروں کو اسلام سمجھانے نکلتے ہیں, اور کیا کیا پھر یہ الٹی پلٹی سمجھا رہے ہوتے ہیں, لوگ بےچارے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا صرف فرض پڑھو سنت کوئی نہیں ہے, یہ نعرے اب شروع ہو گئے ہم سوشل میڈیا میں, ایسا سوشل میڈیا اپنے کو چاہیے کیوں یار, جو آقا کی سنت سے ہم کو دور کرے یار, ہماری تو سنت میں ہی آقا کی عظمت ہے. بہت پیارا واقعہ کہ اللہ کے نیک بندوں کو سنتوں سے کتنا پیار ہوتا تھا اور آقا ان سے کتنی محبت فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مدینہ عالیہ کے سفر میں با مقام وادی حمرا ڈاکوؤں کے حملے کی پریشانی کی وجہ سے مجبور عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئیں. مولوی محمد غازی مدرسہ سولتیہ میں شغل تعلیم و تدریس چھوڑ کر حسن زن کی بنا پر باغرض خدمت اس مقدس سفر میں میرے شریک ہوئے تھے. ان رفقا کی معیت یعنی ساتھ میں قافلے کے ایک طرف سو گیا, کیا دیکھتا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ عربی جبا زیب تن فرمائے تشریف لا کر اپنے جمال با کمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتے ہیں. ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں بحالت مراقبہ دو زانو بیٹھا ہوں, انہیں تحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے, جو سید تھے نا یہ. سبحان اللہ, آل رسول ہونے کی بھی مہر لگا دی نا, تو میرے بیٹے کیا بات ہے, آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے. میں نے اس حالت میں آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پنڈلیوں کو جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھیں اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر نالا و فغا کرتے یعنی روتے برکتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شروع کیا, اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کی حضور کون ہے؟ جواب میں وہی ارشاد ہوا کہ آل رسول وہ سنت ترک نہیں کرنا چاہیے. تین بار یہی سوال و جواب ہوتے رہے. تیسری بار میرے دل میں ڈالا گیا کہ جب آپ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع نہیں فرما رہے, جو یہ خواب میں صاحب تشریف لائے منع تو نہیں کر رہے, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ سے مجھے کہ مجھے یا رسول اللہ مت کہو, تو ظاہر ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو اس کلمے سے نہیں مجھے اس طرح کہنے سے منع فرماتے. اس حسن و جمال با کمال کے متعلق کیا کہوں, اس ذوق و مستی و فیضان کرم کے بیان سے زبان عاجز ہے اور تحریر لنگ یعنی لاچار. البتہ بادہ خوران عشق و محبت یعنی شراب محبت پینے والوں کے حلق میں ان ابیات یعنی اشعار سے ایک جرعہ یعنی گھونٹ اور اس نافع مشک یعنی مشک کی تھیلی سے ایک نفقہ یعنی خوشگوار بیک ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے بڑا مشہور کلام لکھا ہے, اج سکھ متران دی وتیری ہے. وادی حمرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہونے والے مذکورہ یعنی بیان کردہ واقعے اور وقت دیدار تاری ہونے والی کیفیت کو یاد کر کے ایک مرتبہ حضرت سیدنا میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے جذبات مچل گئے, دل کو بے قراری اور آنکھوں سے اشک باری ہونے لگی, تو اپنے اپنے مشہور نعتیہ کلام میں اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا. اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے, لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لایا کیوں جڑیاں, سبحان اللہ ما اج ملکا ما احسنکا ما اکملکا, سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتے مہرے علی کتے تیری ثنا, کتے مہرے علی کتے تیری گلی کتے میرے علی کتے تیری سنا, مشتاق کیاں کتے جا اڑیاں, کتے میرے علی اتھے تیری سنا مشتاق کی کتھے چاڑیاں. اگر اس میں میرے لیے شاہ صاحب رحمت اللہ نے گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں یہ ارشاد فرمایا, یہ آپ کی عجزی ہے. مشتاق بعض نعت خواں کو اس طرح غالباً پڑھتے ہیں مشتاق, یہ زیادہ ہمارے لیے یہ ادب ہے کہ ہم مشتاق کہیں گستاخ نہ کہیں. مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں کی وجہ جا اڑیاں, کہاں ٹھہری جا کر. مشتاق شوقین آنکھیں, عشق میں ڈوبی ہوئی آنکھیں کس چہرے پہ جا کر ٹھہر گئی, کس چہرے پہ جا کے جم گئی, رک گئی. اڑیاں لڑیاں بھی لفظ ہے لیکن لڑیاں وہ ان کی عاجزی ہے, یہ شاید اس لیے. اب میں پنجابی وغیرہ جانتا تو نہیں ہوں زیادہ, لیکن یہ کہ شاید اس لیے وہ تبدیلی کسی نے کی ہو محبت میں تو سمجھ میں آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اکا دکا اب بھی آگے آتے جا رہے اور ویلکم سب کو, لیٹ آنے والوں کو بھی, لیکن نماز کے صفحے بنیں گے اور جو بےچارے پہلے سے بیٹھے ہیں آپ ان کے بیچ میں آنے کی کوشش کریں گے تو یہ صف ترچی ہو جائے گی, اور صف ٹیڑھی کرنا یہ گناہ کا کام ہے. میں آپ کو گناہ سے بچا رہا ہوں ماشاء اللہ. یا اللہ جو جلدی پیچھے چلا جائے جلدی مدینے بھی پہنچ جائے. سبحان اللہ, شاباش شاباش, یہ بات کی نا آپ نے ماشاء اللہ. جو شریعت کا مسئلہ ہے اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے ظاہر ہے. ماشاء اللہ, جلدی جلدی اپنی صفوں کی ترکیب کر لیں, اور جو پھر بھی نہیں گیا تو وہ اس کو بعد میں بھی جانا تو پڑے گا. آپ بےچارا جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ ہٹائیں گے تو یہ تو اس کا دل دکھے گا نا. ماشاء اللہ مرحبا. شروع میں بھی میری درخواست پر کئی سائیں میں پیچھے چلے گئے. مرحبا مرحبا. اللہ ان سب کو اس سے پہلے موت نہ دے جب تک یہ حج نہ کر لیں, ہم اٹھا مدینہ آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. دل خوش کر دیا آپ نے. میں ایسے انہیں جو شریف مسئلہ سن کر وہ اڑی نہیں کرنی چاہیے, سر جھکا دینا چاہیے اللہ کے حکم پر. لبیک, ہم مطلب ہماری آنکھیں بند ہیں اللہ رسول کے حکم پر.
یہاں ہمیں سمجھانے کا انداز بتایا گیا والدین کے لیے بھی, یعنی کسی کو سمجھانا ہے یا کسی کو بات منانی ہے تو کوسنے دینے کے بجائے اس کو مدینے کی دعائیں بھی دی جا سکتی ہیں. ابھی جاتا ہے کہ نہیں, اٹھتا ہے کہ نہیں, اتنا سمجھاتے ہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو جائے جلدی مدینے جائے, تو بچوں کو بھی کہہ دیا کرو جو دودھ لے کر آئے گا اللہ پاک اس کو مدینے میں دودھ پینا نصیب فرمائے. ہو سکتا ہے دونوں میں سے دو بھائیوں میں لیس ہو جائے گا, نہیں پہلے میں دودھ لینے جاتا ہوں. جاتا ہے کہ نہیں دودھ مار مار کے تیرا تیل نکال دوں. تو یوں مطلب کہ سمجھانے
تیل نہ نکالے, مدینے کی دعا دے,
مدینے کی دعا دے دے. تو یہ سمجھانے کے انداز اگر ہمیں نصیب ہو جائے نا, دعائیا انداز سمجھانے کے, تو ہو سکتا ہے کہ تو شور بھی ہو, شور بھی بیوی کو سمجھا دے, مان لی چاہے شور بھی بیوی کو
آپ نے دعا مدینہ دی تھی تو بولے کہ اب لے جاؤ,
اب لے جاؤ,
وہ میرم بھی تو چاہیے اس کے ساتھ میں.
تو بیوی شور کو دعائیں دے تاکہ یہ اس کو بھی ساتھ لے جاوے,
یا میرے بھائی کو ساتھ بھیج دو.
اللہ اللہ اللہ, اللہ پاک خیر و عافیت دے. اللہ ہمیں سمجھانے کا انداز عطا کر دے جو درست انداز ہے سمجھانے کا. تو دیکھ کتنے اٹھ کے چلے گئے ماشاء اللہ, خوشی خوشی چلے گئے, ورنہ بندہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. تو کل بھی جو معتکفین ہیں خاص کر جو پہلے سے جو یہاں اثر پڑے نا, ایک بال برابر بھی اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں مہربانی کر کے. اب کل بار بار اس طرح وہ ان کو واپس بھیجنا, یہ مطلب ظاہر ہے کہ آزمائش ہوتی ہے, اور ان کے بھی بیچاروں میں پاؤں بھاری ہوتے ہوں گے. وہ ظاہر ہے کہ یہ فیضان مدینہ یا مسجد میں جو ہوتے ہیں یہ جلسہ نہیں ہوتا کہ جلسے میں لوگ گٹ مٹ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں تو نمازیں آتی ہیں. ہاں جس میں نماز نہ ہو نا, جیسے کہ عشاء کے بعد مدینہ مذاکرے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, فجر کو بہت دیر ہوتی ہے, تو اس میں اگر گٹ مٹ بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں پرابلم نہیں ہوتا اتنا. لیکن یہ عصر تا مغرب ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, نیت بھی کر لینی چاہیے کہ میں نے مغرب کا انتظار کر رہا ہوں اور گڑھ کے اپنی جگہ پر. کل تو بالکل وہ ایک بال بھی ہٹے نا تو دوسرا آ کر ہو سکتا ہے بیٹھ جائے, اور پھر وہی مسائل. ہمیشہ جن کو عرض کیا, آپ سب کو بھی عرض کیا کہ آئندہ بھی کبھی ایسا موقع ہونا کہ آپ اگر پیچھے تو پیچھے بیٹھ جائے کریں. اور ویسے بھی حدیث پاک میں مجلس کے آدھا میں بھی یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جگہ ہوتی وہاں تشریف فرما ہو جاتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جس طرح ہمارے عرف ہے کہ آگے نشست بنائی جاتی ہے, گاؤں تک کیے رکھے جاتے تھے, اس طرح کے تکلفات یہ روایتوں میں ہم نے پڑھے نہیں ہیں, جہاں یعنی کوئی مخصوص اپنی نشست رکھی نہیں تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی تو سادگی تھی, اللہ ہم کو اس کا حصہ نصیب کرے. تو یہ گاؤں تک یہ لگاتے ہیں یا مخصوص نشست کا اب جو انداز ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے, کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ غلط ہو رہا, غلط نہیں ہو رہا, لیکن اس وقت پیارے آقا کا انداز یہ تھا, کسی کو ہٹاتے نہیں تھے, کسی کو کونی ماری, کسی کو, حالانکہ جس کو کونی مارے اس کو جنت میں, جس کو اگر قدم مبارک لگ جائے وہ بھی جنت میں جا کے گرے, میرے آقا تو آقا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں امت کو تعلیم کے تکلیف نہیں دینی ہے, ہمیں کسی کو اپنی ذات سے, اپنی آواز سے, اپنی بات سے, اپنے انداز سے, اپنے دیکھنے کے طریقے سے کسی طرح بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی, سب کے لیے راحت کا سامان بننا ہے, سکون بخش بن کر رہیں گے تو ہمارا معاشرہ انشاءاللہ پر سکون رہے گا, ورنہ لڑائیاں جھگڑے ہو ہی رہے ہیں, مطلب گھر گھر میں جھگڑے پڑے ہیں, گھر گھر کا امن پارا پارا ہے. اللہ پاک اس پر امن گھڑیوں کے صدقے میں ہمارے گھروں کو پر سکون کر دے, امن کا گہوارہ بنا دے. کل بھی اور ہمیشہ بھی خیال رکھنا ہے, جہاں بھی مجلس میں جائیں, جہاں جگہ ملے بیٹھے, اب جن کی نشست مخصوص ہوتی ہے لوگ بلاتے ہیں وہ بے شک جائیں, اس میں منع نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن یہ جو میں نے عرض کر رہا تھا وہ کر دیا. صلو علی الحبیب.
رمضان رحمت کا سامان, رمضان بخشش کا